بسم الله شارع الاحکام مع حمده يبدو في نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد اتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والاعوام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو ما اوحي اليك من كتاب ربك واقم الصلاه الى قوله تعالى ولا ذكر الله اكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. جیسے کہ آج کے اس بیان کے لیے عنوان پہلے ہی مشتہر کر دیا گیا تھا کہ ذکر اللہ کی اہمیت یا ذکر اللہ قرآن و سنت کی روشنی ہے. ہمارے ہاں دینی بیانات, گفتگو, دینی لٹریچر اور اسی طرح محافل میں اکثر و بیشتر ذکر اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی وسعتیں بہرحال جیسا کچھ کافی طویل, کافی وسیع, کافی عریض ہیں. اس اعتبار سے اس کے معنی و مفاہیم میں بھی ایک تنوع, ایک وسعت اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, برت رہے ہوتے ہیں, مشاہدے کی بات ہے. بعض اوقات ذکر سے مراد یہ ہے, ذکر سے مراد یوں ہے, بہت سی گفتگو, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو خیال یہ ہوا کہ قدر تفصیل کے ساتھ ایک نشست نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ نشستوں میں اس ارادے اور اس خیال کے ساتھ کہ ذکر کے معنی اور اس کے مراد اور ساتھ ساتھ اس سے جو مطالبہ دین ہم سے کرتا ہے, یعنی ذکر اللہ کے عنوان سے جو مطالبہ دین ہم سے کرتا ہے, وہ ہمارے سامنے آ سکے. ایک کتاب جو کہ اصلاً موسوعہ کی سی حیثیت رکھتی ہے, نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے ذکر اللہ کا باب, یعنی ذکر کے عنوان کے تحت جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس سے کچھ انتخاب آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کی نشست میں کچھ باتیں ہوں گی اور آئندہ جب موقع ہوا انشاءاللہ یہی شے جاری رہے گی. سب سے پہلے تو اس لفظ ذکر کو اگر دیکھا جائے کہ کس طرح سے سمجھا گیا ہے, تو اہل لغت نے اس کے دو معنی بنیادی بیان کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب بھی کوئی لفظ واقع ہوتا ہے تو اس کا کوئی مادہ ہوتا ہے, کوئی بنیاد ہوتی ہے جہاں سے کہ وہ لفظ اٹھتا ہے, بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں اضافی معنی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں زال, اسی طرح کاف اور را, جو تین حروف ہیں, یہ مل کر لفظ ذکر کو بناتے ہیں. اس کے دو بنیادی معنی ہیں. ایک معنی ہے ذکورہ, یعنی مرد کے, جیسے کہ ہم مؤنث اور مذکر کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں, یہی مادہ ہے جس سے کہ مذکر کا لفظ بھی بنا ہے اور اس سے ذکورہ کا معنی یعنی مرد کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دوسرے جو بنیادی معنی ہیں وہ ذکر کے ہیں, ضد النسیان, و معنی یاد آ جانا کسی شے کا, کسی شے کا بھول جانا ایک کیفیت ہے اور کسی شے کا یاد آ جانا ایک کیفیت ہے. تو وہ کیفیت جو کہ بھول جانے کے منافی ہے اسے ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے لغت میں. وہ کیفیت جو بھول جانے کے منافی ہے, ایک بات آپ بھول جاتے ہیں ایک بات یاد رہتی ہے, تو جو بات آپ بھول جاتے ہیں اس کے لیے لفظ نسیان استعمال ہوتا ہے اور جو بات یاد رہتی ہے اس کے لیے لفظ ذکر استعمال ہوتا ہے. اور اس سے پھر بہت سے معنی و مفاہیم اس کے کہیے جو مشتقات ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں اور اس پر بہت سے اضافے معنی کے ہوتے چلے جاتے ہیں. اصطلاحاً اس لفظ کو یعنی ذکر کو اب ہماری ہاں جو گفتگو اس وقت جاری ہے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے دوسرے معنی کے ساتھ, یعنی وہ جو ذکورت والا معنی ہے وہ تو اپنی جگہ عام لغت کے استعمال میں استعمال ہوا. یہاں جس کو کہ ہم ذکر اللہ کے ذیل میں دیکھ رہے ہیں اس سے مراد وہی یاد دہانی, یاد, کسی شے کا واضح ہونا, کسی شے کا یاد رہنا, وہ والے معنی متعلق. جب یہ اصطلاحی صورت اختیار کرتے ہیں اور ہم اسے قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں, قرآن حکیم میں اس کے استعمالات کو دیکھتے ہیں, تو پھر اس کے معنی جو متعین ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ التخلص من الغفلہ والنسیان. بنیادی طور پر اس کے معنی یہ امام نے قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں بیان کرتے ہیں التخلص من الغفلہ والنسیان، ذکر نام ہے غفلت اور نسیان سے بچ جانے کا. ایک شخص غفلت کی کیفیت میں ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے، مجھے رزق کون دیتا ہے، میرے سامنے کھانا آتا ہے تو یہ کس کا بنایا ہوا ہے، جو چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں، برت رہا ہوں، جو نعمتیں، یہ کس کی دی ہوئی ہیں. ایک شخص ان سے غافل ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو کہ اس غفلت کی کیفیت سے تخلص اختیار کر چکا، یعنی اس سے باز آ گیا، اس سے نکل گیا، بچ گیا. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کسی نعمت کو تو اسے خیال آتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے، اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے میرے لیے سب کچھ اگایا، یا آسمان میرے لیے چھت کے طور پر بنا دیا گیا ہے، زمین میرے لیے بچھونے کے طور پر بچھا دی گئی، اسی طرح سے اللہ نے جو کچھ نعمتیں بنائی ہیں سب اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے اسے فراہم کیا ہے. یہ کیا ہے؟ غفلت سے بیداری میں آ جانا. جیسے کوئی سویا ہوا شخص وہ آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اور جاگا ہوا شخص آس پاس کے ماحول سے باخبر ہوتا ہے. ایسے ہی وہ شخص جو کہ ذکر کرنے والا ہے، وہ شخص جو حامل ذکر ہے، وہ شخص جو کہ ذکر کی کیفیت میں ہے، وہ شخص وہ ہے جو کہ جانتا ہے اس بات کو کہ سب کچھ میرے آس پاس ہے، یہ کیا ہے. نہ تو اسے نسیان تاری ہوتا ہے، نہ تو اسے بھول ہے اس بات کی، غفلت بھی نہیں ہے اور بھول چوک بھی نہیں، جانتا ہے سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، کس لیے مجھے بنایا گیا. یعنی جو غفلت سے تخلص ہے، اسی طرح سے جو کہیے نسیان سے تخلص ہے، یہ صرف ایک معنی میں نہیں ہے، کئی معنی میں ہے. ذکر بمعنی اس بارے میں بھی انسان غفلت سے نکل آئے کہ وہ کون ہے، اس بارے میں بھی انسان غفلت سے نکل آئے کہ یہ کائنات کس کی بنائی ہوئی ہے، کیوں کر بنائی گئی، اسی طرح سے اس غفلت سے بھی نکل آئے اور اس نسیان سے بھی نکل آئے کہ اسے یہاں سے کہاں جانا ہے، آخرت کیا ہے. اسی طرح اس غفلت سے بھی نکل آئے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ان سارے باروں میں غفلت کیا ہے؟ ایک پردہ ہے. اس پردے کو چاک کر کر انسان حقیقت کو دیکھ لے، اسی طرح سے جانے ہوئے حقائق پر جو بھول کا پردہ پڑ جاتا ہے، بھول چوک کا پردہ پڑ جاتا ہے، اسے بھی ہٹا کر اپنے لیے حافظے میں، اپنی معلومات میں موجود شے کو تازہ کر لے، اسے سامنے لے آئے، اسے اس طرح سے جان لے کہ وہ بالکل اس کی نگاہوں میں جم جائے، اس طرح سے دیکھ لے، اس طرح سے برت لے، اس طرح محسوس کر لے کہ وہ واقعی ایک حقیقی وجود رکھنے والی شے، واقعی اپنی جگہ ایک ثابت حقیقت ہے. یہ ہے غفلت سے نکل آنا، اور اسی طرح سے نسیان سے اپنی جان چھڑا لینا. یہ مقصود ہے جس کو کہ بازو نے یوں تعبیر کیا کہ ذکر کیا ہے، حقیقت ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استحضار دل میں. یعنی انسان اپنے دل میں ہمیشہ اس کیفیت کو حاضر پائے کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، خالق و مالک، حاکم و رازق، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. میں کون ہوں؟ میں اس کا بندہ ہوں، عاجز ہوں، فقیر ہوں، اور اسی طرح گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، اس کی مغفرت کا امیدوار ہوں، اس کے خوف سے لرزاں ترساں رہے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے. یہ انسان غفلت سے نکلا ہوا ہے. اسی طرح یہ زندگی کیا ہے؟ آزمائش کا ذریعہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، قبر کے مراحل ہیں، اسی طرح حشر کے مراحل ہیں، اور اس کے بعد پھر جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ باتیں جس کے لیے بالکل واضح رہیں، ہمیشہ سامنے رہیں، جس طرح سے اس وقت دن چڑھا ہوا ہے اور کوئی دیکھنے والا اس میں کسی غفلت کا شکار نہیں ہوتا، کسی نسیان کا شکار نہیں ہوتا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھول گیا کہ ابھی دن ہے یا رات ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بات واضح نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے. تو جس طرح دن جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو دن کے چڑھ جانے میں کسی کو غفلت و نسیان نہیں ہوا کرتا، اسی طرح سے جو حقیقت ذکر کا حامل ہے اسے ان حقائق کے بارے میں کبھی غفلت و نسیان نہیں ہوتا. یہ تو حقیقت ہے، وہ شے جو کہ مطلوب ہے دل میں، یعنی انسان کو یہ بات واضح ہو جائے. اسی طرح غفلت و نسیان سے نکلنے میں اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، مثال کے طور پر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، میرے فرائض کیا ہیں، اس بارے میں بھی غفلت کا شکار نہ ہو، نسیان کا شکار نہ ہو، بلکہ استحضار پایا جاتا ہو، استحضار کسی شے کا حاضر ہونا، اسی طرح سے اس کے اندر اس بارے میں چابک دستی پائی جاتی ہو، اس کے اندر اس کے بارے میں جو ہے ایک خاص نوعیت کی حرکت پائی جاتی ہو، یعنی متحرک ہو، نہ کہ ساکت ہو، سالم ہو. ان معنی میں کہ وہ جس شے سے روک دیا گیا ہے شریعت میں اس سے رک جانے والا ہو، جس شے کی جانب اسے بڑھایا گیا ہو, جانے بڑھ جانے والا ہو, دوڑ کر آگے جانے والا ہو. تو یہاں پر میری شریعت کے بھی تمام احکام کے بارے میں جب وہ غفلت سے نکل آئے اور نسیان سے جان چھڑا لے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص ذکر کی حقیقت کا حامل ہو گیا. یہ حقیقت ذکر ہے جس کو یوں تعبیر کیا گیا, التخلص من الغفلہ والنسیان. پھر اسی طرح مزید اس کی تعبیر کرتے ہوئے کچھ وسائل یا یہ چیزیں جہاں ظاہر ہوتی ہیں اس کا تعین بھی کیا گیا. جیسے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, لحضور الشیء القلب او القول ولذالک قیل الذکر ذکرانی. کہتے ہیں اصل میں یہ جو کیفیت ہے نا, یعنی غفلت سے نکلنا اور اسی طرح سے نسیان سے نکلنا, یہ اقوال میں بھی مطلوب ہے اور اسی طرح سے کسی شے کے بارے میں مطلوب ہے. یعنی انسان زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی وہ ہو جو کہ ذکر کی حقیقت کے مطابق ہو, اور اسی طرح جو کچھ کر رہا ہے, جو کچھ وہ سوچ رہا ہے, وہ سب کچھ بھی ذکر کی حقیقت کے مطابق ہو. یعنی دونوں چیزیں باہم مربوط ہوں, ان میں تضاد نہ ہو, جڑی ہوئی ہوں. چنانچہ کہا گیا کہ ذکر دو طرح کا ہے, الذکر ذکران, ذکر القلب و ذکر باللسان. ایک ہے ذکر قلبی اور ایک ہے ذکر لسانی. یعنی اب اس ذکر کی کیفیت کو, یعنی غفلت و نسیان سے تخلص کو کیسے حاصل کیا جائے, تو کہا کہ یہ دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان مستقلا زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں یہ حقیقت اسے تازہ رکھنے والا ہو, یعنی دل غافل نہ ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ جسم میں انسان کے دل کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الا فی الجسد مضغہ, آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلح, جب وہ صحیح ہوتا ہے, صلح الجسد کلو, تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اذا فسدت, اور جب اس میں فساد ہو جائے, فسدت الجسد کلو, تو پورے کے پورے جسم میں جو ہے وہ فساد جاری و ساری ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. یہ دل کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گاڑی کو چلانے والا کوئی ڈرائیور ہو, اس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے, جس جانب وہ اسے پھیرتا ہے گاڑی اس جانب چلی جاتی ہے, اس کے پاس بریک ہے, اس کے پاس ایکسلیٹر ہے, جہاں چاہتا ہے وہاں وہ گاڑی کو آگے دوڑاتا ہے, جہاں سے چاہتا ہے روک لیتا ہے. جس طرح سے یہ گاڑی کا چلانے والا ڈرائیور اس پوری گاڑی پر مسلط ہے, اس کا ایک طرح سے کہیے کہ اختیار کا حامل ہے, اسی طرح اس پورے جسم کا اختیار جس کے پاس ہے وہ یہ دل ہے. اصل میں یہ دل ہے جو فیصلے کرتا ہے, اس کے بعد پھر عقل اس کے لیے دلائل گھڑ لیا کرتی ہے. اگر یہ دل صحیح فیصلہ کرے تو عقل پھر اس کے لیے اچھے دلائل لاتی ہے, اور اگر یہ دل کوئی برا فیصلہ کر لے تو یہ عقل عیار طرح طرح سے سو بیز بدل کر اس کے لیے طرح طرح سے ہیلے بہانے وہ اسے سجا دیا کرتی ہے. دین جڑ بنیاد سے چیزوں کی اصلاح چاہتا ہے, چنانچہ اس پورے جسم کی اصلاح اور ان اجسام پر مبنی افراد اور معاشرہ, اس کی اصلاح اور معاشروں پر مبنی ریاست اور ریاستوں پر مبنی پوری دنیا, ان سب کی اصلاح کا اصل میں نقطۂ آغاز وہ دل کی اصلاح ہے. چنانچہ دین اسلام دل سے اس بات کو, یعنی دل کی اصلاح سے آغاز کرتا ہے اپنی پوری اصلاحی مہم کا, اپنی پوری اصلاحی پروگرام کا. اور یہ دل اگر واقعی ذاکر ہو جائے ان معنی میں کہ تخلص اسے وہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ نسیان اور اسی طرح اسیان سے, گناہ سے, غفلت سے ایک شخص جو ہے, اور اسی طرح سے بھول چوک سے ایک شخص اگر باز آ گیا, اس کا دل اپنی حقیقت پر, صحیح مقام پر, صحیح حیثیت پر بحال ہو گیا, تو آگے کے سارے مراحل آسان ہو گئے. چنانچہ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ اصل میں اس بنیاد کو صحیح کرنے کا کام ہے. ذکر اللہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس دل کو جو کہ اس پورے انسانی جسد کو, جسم کو لے کر چل رہا ہے, اسے چلانے والا ہے, اسے روکنے والا ہے, اسے تباہی سے دوچار کر دینے والا ہے یا اسے بچا دینے والا ہے, اسے صالحیت پر استوار کرنے والا ہے یا اسے فساد سے دوچار کر دینے والا ہے, اس کی اصلاح کرتا ہے, اسے بچاتا ہے. یہ ذکر اللہ اسے دو چیزوں سے بچاتا ہے, ایک غفلت سے بچاتا ہے, دوسرا اسیان سے, نسیان سے بچاتا ہے, غفلت اور اسی طرح بھول چوک سے بچایا کرتا ہے. کیسے؟ اس کا سب سے بڑا وسیلہ جسے قرآن حکیم نے مستقلا بیان کیا وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا, اور یہ زبان سے ذکر کرنا دل پر اثرات مرتب کرتا ہے, اور وہ دل غافل ہونے کے بجائے اللہ کی جانب متوجہ ہو جایا کرتا ہے. جس طرح سے انسان کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا دنیا میں, اور پھر اس کے بعد وہ حقیقت برآمد ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو اگر گندم کی فصل چاہیے تو آپ گندم کا بیج بوتے ہیں, اور اس کے لیے موسم بھی سازگار تلاش کرتے ہیں، زمین کو بھی ہموار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیج بوتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، سینچتے ہیں، اور ساری چیزیں جب درکار ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، ایک متعین وقت گزرتا ہے تو پھر فصل برآمد ہوتی ہے. ایسے ہی یہ جو ذکر کی کیفیت مطلوب ہے نا، حقیقت ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اسی طرح سے یہ کیفیت کہ انسان غفلت سے اور نسیان سے تخلص حاصل کر لے، چھٹکارا حاصل کر لے، یہ دل میں جو مطلوب حقیقت ہے اس کا بھی ایک سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ہے. جیسے فصل اگانے کا ذریعہ وسیلہ اسباب کا اختیار کرنا تھا، ایسے اس کا بھی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ اصل میں اس کی رعایت ہے زبانی اعتبار سے بھی. چنانچہ ذکر کا مزاق اول یہ بن گیا، یعنی اس کا ایک عام مفہوم یہ بن گیا جو کہ بالکل درست اور کہیے کہ شریعت کے بہت سے نصوص سے مطابقت رکھتا ہوا، قرآن حکیم کے واضح تصریحات سے مطابقت رکھتا ہوا، اس کا اصطلاحی حقیقی معنی بن گیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تاکہ وہ حقیقت ذکر حاصل ہو جائے، یعنی دل غفلت سے بچ جائے اور اسی طرح نسیان سے بچ جائے. ہاں البتہ لفظ ذکر اور بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں اسی کے لیے ممد و معاون اور اسی کے لیے یعنی اس غفلت و نسیان سے انسان کو بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے اسے. اب دیکھیے کس کس طرح سے قرآن حکیم نے اس لفظ کو استعمال کیا. 15 بنیادی معنی ہیں جن میں کہ یہ لفظ ذکر استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، یہ سب باہم مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یہ وہی وسائل ذکر ہیں. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کاشتکاری کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، غذا مطلوب ہے، گندم بھی کھانے کی شے ہے، اسی طرح پھل بھی کھانے کی چیز ہے، اسی طرح سے اور بہت سی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، مگر ان سب کو اگانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کبھی جو ہے وہ باغ لگایا جاتا ہے، کبھی فصل اگائی جاتی ہے، کبھی ریوڑ پالا جاتا ہے، اور ان سب کے ذریعے سے مطلوب کیا ہے؟ جسم کو غذائیت فراہم کی جائے. اسی طرح سے یہ ذکر اپنی انواع میں یعنی بہت سے اجزاء کے ذریعے سے کرتا یہ ہے کہ انسان کے دل کو، انسان کے قلب کو اس کیفیت میں لے آتا ہے جو مطلوب ہے، یعنی غفلت و نسیان سے انسان کو محفوظ کر لے. البتہ اس کا سب سے پہلا اور کہیے کہ جو سب سے نمایاں معنی ہے وہ ذکر باللسان ہی کا ہے. تو سب سے پہلے معنی بھی یہی ہوا جیسے کہ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے اس لفظ کو. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فذکر اللہ کا ذکر کم آبائکم، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے ویسے اللہ کا ذکر کرو. فذکر اللہ کا ذکر کم آبائکم، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے. معاملہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے ہاں یہ رسم، یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ آتے تھے اور آ کر منا کے مقام پر حج کے موسم میں خیمے لگایا کرتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے، شیخیاں بگارتے تھے اور قصائد پڑھے جاتے تھے. ہر قبیلہ اپنے ساتھ شاعروں کو لاتا تھا اور ہر کوئی مل کر ان کی تعریف کرتا تھا، ان کی توصیف کرتا تھا، ان کی بہادری کے قصے اور داستانیں سنایا کرتا تھا اور ایک دوسرے پر فخر جتلاتے تھے اس بارے میں. اور یہ باقاعدہ ایک یہ ایونٹ ہوتا تھا، ایک موقع ہوتا تھا، ایک رسم تھی جو ان کے یہاں جاری تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یعنی اس تصور کو جو جس سے کہ وہ واقف تھے اسے استعمال کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ذکر کیا ہے. جیسے تم اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے تھے تمہیں چاہیے کہ ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کی تعریف کرو ویسے. بلکہ آگے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے. یعنی وہ کرتے کیا تھے تذکرہ؟ زبان سے کرتے تھے. اسی طرح تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی تمہید بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کے لیے جو ہے وہ تعریف بیان کرو، توصیف بیان کرو، تکبیر بیان کرو، تمجید بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو. وہ الفاظ جو سکھائے گئے اس کے ذریعے سے اس کی بڑائی کو بیان کرتے رہو. تو پہلے معنی الذکر باللسان اس کے استعمال ہوئے. دوسرا ذکر قلبی، الذکر بالقلب. سورہ آل عمران میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا کوئی غلطی ہو جائے تو کرتے کیا ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا فاستغفروا لذنوبهم، اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. یعنی فوراً ایک ندامت کا پیدا ہونا اور دل میں ایک احساس کا اجاگر ہو جانا. یہاں ان معنی میں یعنی احساس سے قلبی کے معنی میں لفظ ذکر استعمال ہوا، ذکر اللہ، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اللہ کا احساس خیال ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. معلوم ہوا ذکر قلبی کیا ہے. ذکر قلبی کوئی غیر معمولی سی عجیب و غریب سی شے نہیں ہے, بلکہ کسی غلطی پر ندامت کا ہونا اور کسی اچھائی پر سرور دل میں آ جائے, خوشی پیدا ہو جائے, دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے, تو یہ ذکر قلبی ہے. انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس قلب سلیم, وہ جو کہ صحیح فطرت پر قائم دل ہے, وہ مطمئن ہو جایا کرتا ہے. جب وہ مطمئن ہوتا ہے تو یہ ذکر قلبی ہے. اور جب انسان سے غلطی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں, تو پھر جو ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ بھی ذکر قلبی ہے. اس سے پھر زبان پر کلمات استغفار آنے چاہیے, اپنی اصلاح کی جانب انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے. تو فرمایا یہاں پر بمعنی ذکر قلبی لفظ ذکر کو استعمال کیا گیا. اسی طرح قرآن حکیم تیسرے معنی جو اس کے استعمال کرتا ہے وہ حدیث کے, یعنی بات کے ہیں, گفتگو کے. جیسے کہ سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے جیل کے ساتھی سے کہ وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ, اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا. یعنی یہ کہ جا کر بتانا کہ یوسف جیسا دانا آدمی, معاملہ فہم آدمی, وہ قید خانے میں موجود ہے. تو لفظ ذکر بمانا تذکرے کے, بمانا تذکرہ, گفتگو, بات کے استعمال ہوا. اور یہ قرآن حکیم میں اور کئی مقامات پر اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. لفظ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ. تو کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ذکر کیجئے کتاب میں, یعنی ان کا بیان کیجئے, ان کے معاملات کو مذکور کیجئے, ذکر کیجئے ان کا. اسی طرح خبر کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوا, قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, سورہ کہف, میں قریب ان کی خبر آپ کو دے دوں گا, ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. تو بمانا خبر بھی استعمال ہوا. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے معنی اپنی جگہ جا کر جس نتیجے پر منتج ہوتے ہیں وہ کیا ہے, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس, اس کی شان کا دل میں تازہ ہو جانا, وہ سب کچھ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح واعظ کے معنی میں, نصیحت کے سامان کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یہ بھی کثیر استعمال ہے قرآن کی. یعنی یہ سارے کام جو ایک انسان کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے درکار ہیں, گناہوں سے روکنے کے لیے درکار ہیں, وہ سارے کے سارے لفظ ذکر ہی کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب لفظ ہے. یعنی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ اپنی اصل میں اتنے معنی میں استعمال ہو رہا ہو جیسے کہ یہ لفظ ذکر استعمال ہوا. کوئی خاص کیفیت, کوئی خاص شان ہے جو اللہ نے اس لفظ کے ساتھ اور اس تصور ذکر کے ساتھ اپنے دین میں جوڑ دی. اور اسی لیے بعض لوگوں نے اس پر توجہ کر کر خاص طور پر اسے کہیے کہ دین میں تمام سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بھی باور کروائے. ایک دوا میں ذکر اور ایک دوا میں طاعت, ان دونوں کو جمع کیا جائے تو بعضوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کے راستے کو اس طرح بیان کیا. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی ولایت کے حامل ہوتے ہیں, جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جائے, وہ اللہ سے ایسے خاص تعلق کے حامل ہو جائیں, تو ان کے لیے دو کیفیات کو بس جمع کیا. یعنی دو الفاظ ہیں دین کے اور ان کے اندر سب کچھ جمع ہو گیا. ایک ہے دوا میں ذکر اور ایک ہے دوا میں طاعت. مستقل اطاعت میں لگے رہنا, گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں پر کاربند رہنا, اور ساتھ ساتھ اس حقیقت ذکر کو حاصل کر لینا, یہ ولایت کا آسان راستہ بتایا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جامع لفظ ہے کہ کئی معنی میں قرآن حکیم اسے استعمال کرتا ہے, جا کر ایک ہی جگہ سارے معنی جمع ہوتے ہیں. عزت یعنی واعظ کے معنی میں جو اس کا استعمال ہے, سورہ انعام میں فرمایا فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. قوموں نے جب اعراض کی روش اختیار کی اور بھلا دیا اسے جو کچھ ہم نے انہیں نصیحت کیا تھا, یعنی سامان نصیحت جو کتابیں آتی رہیں, ان معنی میں بھی لفظ ذکر ذکروا به, جس کے ذریعے سے وہ نصیحت کروائے گئے تھے, ان کے لیے سامان نصیحت اللہ نے فراہم کیا تھا. لفظ وہی ذکر کا ہے, مگر یہاں معنی اس کے واعظ کے طور پر استعمال ہوئے. اسی لیے تذکرہ کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں نصیحت کے سامان کے عنوان کے طور پر. اسی طرح سے وحی کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال ہوا قرآن حکیم میں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وحی جو ہے وہ اپنی جگہ اس علم حقیقت, اس چشمہ صافی کا نام ہے جس سے کہ انسان کے لیے سعادت کا علم اور کامیابی کا علم بھیجا گیا اور پہنچایا گیا. سورہ صافات کے آغاز ہی میں ان معنی میں لفظ ذکر استعمال ہوا, فالتالیات ذکرا, وہ فرشتے جو کہ لا کر پہنچانے والے ہیں ذکر کو, یعنی وحی کے لانے کا کام کرتے ہیں. اسی طرح سے تورات اور انجیل اور تمام زبور اور اسی طرح تمام سابقہ کتابیں, ان سب کے لیے بھی ایک جامع عنوان بطور ذکر کے قرآن حکیم استعمال کرتا ہے. یعنی اللہ کی وہ نصیحتیں جو ہمیشہ سے آتی رہیں, اور ان ساری نصیحتوں کو جمع کر لیا جائے, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ زبور ہو, تو ان سب کے لیے بھی لفظ ذکر قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ حقیقت وحی کے بارے میں نفس رسالت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو جو لوگ اس سے پہلے اس کے حامل رہے ہیں ان کے علم میں سے جو کچھ باقی ہے یعنی جو علماء یہود علماء نصارہ ہیں ان کی تصریحات کے ذریعے سے ان کی وضاحتوں کے ذریعے سے بھی آپ کو اسی کی حقیقت اس کی مزید شہادتیں مل سکتی ہیں. وہ اہل الذکر کون تھے؟ وہ جو کہ تورات کے بھی حامل تھے، وہ جو کہ اپنے زمانے میں انجیل کے بھی حامل تھے، اسی طرح زبور کے بھی حامل تھے، جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں ان کے علماء کے لیے اہل ذکر کا عنوان استعمال ہوا. اور بعد میں خیر یہ جیسے کہ قرآن حکیم کا قاعدہ ہے، تفسیر کا قاعدہ ہے کہ ایک لفظ کسی خاص معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے عمومی معنی بھی ہوتے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ وہ علم جو ذکر کی حقیقت سے خالی ہو وہ علم علم نہیں. تو کہتے ہیں کہ علماء کے لیے ان کا ذاکر ہونا یعنی واقعی حقیقت ذکر، جس طرح سے قرض کیا گیا ذکر کیا ہے، وہ اصل میں تخلص ہے غفلت سے اور نسیان سے. تو جس کا علم اسے، جس کا علم دین اسے غفلت سے اور اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی احکامات میں بھول چوب سے نہیں بچاتا، تو وہ اصل میں صاحب علم نہیں. تو اہل علم کون ہے؟ وہ اہل ذکر ہیں. چنانچہ کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لیا کرو ذکر والوں سے جو کہ ذکر کے حاملین ہیں اگر تم نہیں جانتے. اسی طرح سے بمانا شرف بھی لفظ استعمال ہوا، اس کو بھی دیکھیے کس طرح سے جڑا ہوا ہے. جو شخص اس طرح سے استحضار کی کیفیت کا حامل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اسے محسوس ہونے لگے، ان معنی میں کہ ہر کام سے پہلے اسے یہ خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر کام سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، تو یہ ذکر اس کے لیے ایک باعث شرف بن جایا کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اسے بطور شرف اس لفظ کو استعمال کیا. قرآن حکیم نے سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِ، اور بے شک یہ قرآن حکیم کیا ہے؟ آپ کے لیے باعث شان ہے، باعث شرف ہے، اور آپ کی قوم کے لیے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے مقام پر قرآن حکیم کا دیا جانا اسے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے لیے اسے ہم نے باعث شرف بنا دیا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، بے شک یہ قرآن حکیم آپ کے لیے باعث شرف ہے، بے شک یہ قرآن حکیم آپ کے لیے اعلیٰ شان کا ذریعہ ہے. اور یہ قرآن کا لفظ یعنی ذکر کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں بمانا شان کے استعمال ہوا کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمدہ شان ہے. اسی طرح حقیقت ذکر سے اطاعت فرما برداری دور نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس کو بمانا اطاعت بھی مستقل قرآن حکیم استعمال کرتا ہے، لفظ ذکر کو بمانا اطاعت بھی مستقل استعمال کرتا ہے. سورہ بقرہ کی معروف آیت ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، لفظی ترجمہ یوں ہوگا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، مگر اس کے تفسیری معنی کیا ہے؟ فرمایا اطیعونی اغفر لکم، تم میری اطاعت کرو میں تمہیں بخشوں گا. تو یہاں لفظ ذکر اصطلاحاً کن معنی میں استعمال ہوا؟ وہ یہ ہے کہ فذکرونی یعنی میری اطاعت کرتے رہو. اللہ کا یاد رکھنا کیا ہے؟ کوئی شخص اگر اس کی اطاعت نہ کرے اور کہے کہ مجھے بہت اللہ یاد ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. کوئی شخص کہے کہ آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں مگر ساتھ ساتھ اس کی نافرمانی بھی کرتا رہے، تو کوئی شخص اس کے یاد آنے کو، یاد کرنے کو، باور کرنے کو دنیا میں بھی تیار نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ذات ہے، وہ انسانوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے، صرف یاد کا مطالبہ نہیں کرتی، اس کی یاد کا تقاضا اس کی اطاعت ہے. چنانچہ یہ لفظ ذکر بمانا اطاعت قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے. بعض بعض آیات میں جب لفظ ذکر استعمال ہو تو اطاعت کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اس مقام پر ہوا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری اطاعت کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہارے حالات کو سازگار کر دوں گا، تمہارے لیے وہ کیفیات پیدا کر دوں گا جو توفیق پر مبنی ہیں، اور اسی طرح سے محرومیوں سے تمہیں بچا لوں گا، آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لوں گا. ساری باتیں اس کے اندر داخل. اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا یاد رکھنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں لگنا ہے، اور یہ ذکر ہے. وہی حقیقت ذکر جو ہم نے سمجھی تھی، اس سے پھر دیکھیے کس طرح یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے، جدا نہیں ہوتی. اسی طرح سے قرآن حکیم کا بیان اپنی جگہ خود انسان کو اسی حقیقت پر یعنی غفلت و نسیان سے بچانے کا ذریعہ ہے. چنانچہ بیان کے معنی میں بھی یہ لفظ ذکر قرآن حکیم میں کثرت سے استعمال ہوا. سورہ اعراف میں فرمایا اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات سے تعجب میں آ گئے کہ تمہارے پاس ذکر آیا تمہارے رب کی طرف سے؟ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ اصل میں یہی قرآن حکیم ہے، یعنی ایک بیان آ گیا جو کھول کر حقیقت کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہے۔ اسی طرح پنج وقتہ نماز کے لیے بھی، جو کہ بڑے وسائل میں سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے، اسی طرح سے اس کی یاد کو دل میں تازہ رکھنے کے، اسی طرح سے غفلت سے بچنے کے لیے۔ ذکر کیا تھا؟ غفلت اور نسیان سے بچنا۔ اور یہ پنج وقتہ نماز کے لیے بھی لفظ ذکر قرآن حکیم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، وہ بھی غفلت سے نکالنے کا ذریعہ۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور مفسرین کا اجماع اس آیت کے ذیل میں کہ یہاں آیت جو صلاۃ خوف کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ نماز جب تم خوف کی حالت میں ہو تو ایسے پڑھ لو، اس میں یہ تخفیف اور یہ رعایت کر دی گئی۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ، یعنی یہ کہ اللہ کا ذکر، یعنی یہ کہ نماز اپنی پچھلی حالت پر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھا رکھا تھا، یعنی معمول بھی جو نماز کا طریقہ ہے اسے اختیار کرو۔ تو پنج وقتہ نماز کو بھی لفظ ذکر ہی سے تعبیر کر دیا، اتنا جامع لفظ کہ جتنی دین کی بہت سی حقیقتیں علیحدہ علیحدہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اور اسے اپنی جگہ مستقل اطاعت کا ایک ذریعہ، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب اس لفظ ذکر کے اندر جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صلاۃ جمعہ، نماز جمعہ کو بھی ذکر سے تعبیر کیا قرآن حکیم نے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا فصو الی ذکر اللہ وذر البیع، دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب۔ اور سب جانتے ہیں اس کی تفسیر کو کہ اس موقع پر نماز جمعہ مذکور ہے، نماز جمعہ کی جانب اشارہ کیا گیا، دوڑو ذکر کی جانب۔ یہ نہیں کہا نماز جمعہ کی جانب جاؤ، بلکہ یہ کہہ دیا ذکر کی جانب جاؤ، اس لیے کہ نماز جمعہ بھی غفلت سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ بعض نصیحت کا سامان فرمایا کرتے تھے، پھر اسی طرح سے جو رکعتیں ہیں نماز کی وہ ادا کیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ۔ اسی طرح سورہ سواد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہوا ہے، اس میں بھی نماز عصر کے لیے خاص طور پر، چونکہ قرآن حکیم بھی واضح کرتا ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کو ایک خاص مقام حاصل ہے، بقیہ نمازوں میں بھی زیادہ ممیز اور کہیے زیادہ شرف کی حامل ہیں، تو خاص طور پر وہاں پر بھی ذکر کو ذکر کر کر، ذکر کا لفظ استعمال کر کر نماز عصر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مجھے وہ جو جہاد کی محبت ہے اس نے اپنی جانب مائل کر لیا اور روک لیا اس شے سے، نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا اور جہاد کی محبت میں وہ جو گھوڑے تھے جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے اس کی جانب حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے۔ تو اس حقیقت کا ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ میں اصل میں کسی اور وجہ سے غافل نہیں ہوا تھا نماز عصر سے، بلکہ اللہ کے راستے ہی کے جہاد کی جو ایک سبیل ہے اور صورت ہے گھوڑوں کا تیار کیا رکھنا، اس کے ذریعے سے میں اس جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی لفظ ذکر وہ مبانا نماز عصر کے استعمال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ذکر قرآن کی استعمال کرتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ طلاق میں قد انزل اللہ علیکم ذکرا سے مراد آل ناب صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے قرآن حکیم مراد دیا اور بعضوں نے اس کو اہتمام کے ساتھ اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہیں۔ اسی طرح یہ ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت ہی جامعیت اور بہت ہی بلاغت کے ساتھ واضح کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَالذِّكْرُ مَنشُورُ الْوِلَايَةِ، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ اصل میں ولایت کا منشور ہے۔ جس طرح ہم نے اس کے استعمالات دیکھے قرآن میں کن کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو ولایت کس شے کا نام ہے؟ اللہ کی دوستی، اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق، جسے اولیاء اللہ، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی، وہ کون ہے؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اصل میں منشور ولایت ہے۔ ہر شے کا ایک منشور ہوتا ہے، یعنی کچھ اجزاء ہوتے ہیں، کچھ ایجنڈا ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے تو آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی پارٹی برسر اقتدار آنا چاہے تو وہ کیا کرتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ ہماری جانب متوجہ ہوں، ہم یہ کام کریں گے، تو وہ اپنا منشور چھاپ کر دیتے ہیں، منشور اسے کہتے ہیں۔ جو شخص ولایت چاہتا ہو، اللہ کا قرب چاہتا ہو، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر منشور ولایت ہے۔ الذی من اعطیہ، جس شخص کو یہ مقام ذکر دے دیا گیا، اتصلا، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ گیا، اس کو وصال کی کیفیت، وصول کی کیفیت حاصل ہو گئی۔ ومن منعہ، اور جو شخص اس سے روک دیا گیا، عزلا، تو یہ اصل میں وہ ہے جو معزول کر دیا گیا، یہ وہ ہے کہ جسے پھر مقام ولایت اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ قوت قلوب القوم, اور یہ ذکر اصل میں اللہ والوں کے دل کی طاقت ہے. ایک جسم کی طاقت ہوتی ہے, ایک دل کی طاقت ہوتی ہے. قوت القلوب, ابو طاہر مکی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب کا بھی نام ہے. ایک ہے قوت الابدان, جسم کی طاقت, اور قوت کہتے ہیں وہ طاقت جو کہ ناگزیر ہے, اس کے بغیر انسان مر جائے, یعنی زندہ رہنے کے لیے جو ناگزیر ہے. تو کہا کہ یہ ذکر دل کی زندگی کا سامان ہے. جیسے انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کا جسم زندہ رہتا ہے, ایسے ہی جب وہ یہ سارے ذکر اذکار جو ذکر کیے گئے, اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو زبان سے ادا کرنا, یہ دل کے لیے قوت کا, یعنی قوت کا ذریعہ ہے, دل کی حیات کا ذریعہ ہے, دل کے لیے زندہ رہنے کا سامان ہے. جیسے مچھلی بغیر پانی کے مر جاتی ہے, ایسے ہی دل انسان کا وہ بھی مردہ ہو جایا کرتا ہے جب اسے ذکر فراہم نہ کیا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے اسے آباد نہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ الذی متى فارقها صارت الاجساد لها قبورا, جب یہ ذکر قلب سے دور ہو جائے تو یہ دل کیا ہے, یہ بھی اصل میں پھر دل, جب یہ ذکر دل سے دور ہو جائے تو پھر یہ دل کیا ہے, قبر بن جایا کرتا ہے. وہ عمارت دیارہم التی اذا طلعت عنہم صارت بورا, اور جب جس طرح سے اگر عمارتیں نہ ہوں, کہیں پر تعمیرات نہ کی جائے, تو کوئی چٹیل میدان وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ آپ اسے شہر کہیں یا کوئی بستی کہیں. اسی طرح سے وہ دل کے جس میں اللہ کا ذکر جاری نہ ہو, وہ دل جو اللہ کی یاد سے آباد نہ ہو, وہ بھی ایسی ہی چٹیل میدان اور اسی طرح سے بنجر اور غیر آباد زمین کی مانند ہو جایا کرتا ہے. کہتے ہیں وہ سلاح الذی یقاتلون بہ قطاع الطریق, اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ذکر اللہ کا, یا اللہ کی یاد, اللہ کا تذکرہ, اللہ کا ذکر, کہ جس کے ذریعے سے راستے کے رہزنوں سے, چوروں اور ڈاکوؤں سے انسان لڑتا ہے, ان کے بالمقابل ڈٹ جایا کرتا ہے, اسلحہ درکار ہوا کرتا ہے. جب آپ کو چور سے کسی ڈاکو سے لڑنا ہو, تو اسی طرح سے کہا کہ جو اللہ والے ہیں, جو صراط مستقیم پر سفر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو مشکلات اور موانع اور جو اس راستے میں آ کر راہزن راستہ روکتے ہیں, شیطان اور اس کی ذریت, اس سے بچنے کا, اس سے حفاظت کا جو اسلحہ انسان کے پاس ہے, وہ بھی اصل میں یہی ذکر ہے. وماؤہم, اور یہ ان کے لیے پانی ہے, الذی یطفئون بہ اتحاب الحریق, اور یہ وہ پانی ہے جس کے ذریعے سے ایک شخص آگ کی حرارت کو بجھاتا ہے. وہ آگ جو کہ انسان کو گھیرے ہوئے ہے, یعنی جہنم کی آگ, جس سے انسان کو اپنے لیے خلاصی اختیار کرنی ہے, تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی انسان کے پاس جو بڑا وسیلہ دستیاب ہے, وہ یہی ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد ہے. آخر میں کہتے ہیں وہ باب اللہ العظم المفتوح بینہ و بین عبدہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ تک پہنچنے کے جو دروازے بنائے ہیں, ان میں سے سب سے بڑا دروازہ ہے وہ ذکر ہے, جو اللہ اور اس کے بندے کے مابین کھلا ہوا ہے, یعنی جو چاہے اس کھلے ہوئے دروازے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جائے. بہت سے دروازے ہیں, نیکی کے راستے بہت سے ہیں, ان میں سے سب سے بڑا دروازہ جس کے ذریعے سے بہت بڑی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ چکی ہے اور پہنچ سکتی ہے. ہمیشہ سے تمام ادیان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے زمانوں میں ہدایت کا ذریعہ تھے, نو انسانی کے لیے اللہ کی ہدایت تھے, ان میں سے جو بڑا دروازہ اللہ نے رکھا زیادہ افراد کے جنت تک پہنچانے کا اور اپنی ذات کی محبت اور اپنی ذات تک بلانے کا, وہ ذکر رہا, اور کہا کہ آج بھی بندے اور اس کے رب کے مابین جو دروازہ سب سے بڑا سعادت کا کھلا ہوا ہے, وہ یہی ذکر کا ہے. معلوم یغلقہ العبد, جب تک کہ اسے بندہ خود, ایک انسان بند نہ کرے, بے غفلت ہی اپنے غفلت کے ذریعے سے, یعنی دروازہ تو بہت کشادہ ہے, کھلا ہوا ہے, جب تک ایک بندہ اسے خود بند نہ کرے اپنے غفلت کی وجہ سے. اسی طرح سے امام ابن حجر رحمہ اللہ ذکر ہی کی وضاحت کرتے ہوئے بہت ہی عمدہ اور مفید باتیں کرتے ہیں, جس میں سے ایک اقتباس دیکھ کر آج کے اس مطالعے کو مکمل کریں گے, پھر انشاءاللہ سلسلہ اگلی نشست میں جاری رہے گا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والمراد بالذکر الایتان بالالفاظ التي وردت ترغیب فی قولها, ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہے بعض ایسے الفاظ کا کہنا کہ جن کے کہنے کی ترغیب قرآن و سنت میں آئی ہے. بعض ایسے الفاظ بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے بات کہہ دی جو کہ ذکر کو ذکر کا سب سے اہم موضوع ہے, کہ یہ ذکر کا سب سے واضح معنی ہے. وہ کیا ہے؟ بعض ایسے الفاظ کا زبان سے کہنا کہ جن کے کہنے کی افضلیت فضیلت اس کا پسندیدہ ہونا قرآن و سنت میں واقع ہوا, یہ ذکر ہے. بعض لوگ ذکر کے معنی میں یوں تعبیر کر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس صحیح ہم نیک کام کر رہے ہیں تو یہ ذکر ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ علم دین میں اور علم حدیث میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں, فرما رہے ہیں کہ ذکر کے مراد, ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان زبان سے ایسے الفاظ کہے کہ جن کا کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ یہ فضیلت کا کام ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, مثل الباقیات الصالحات, جیسے کہ باقیات صالحات ہیں. الباقیات الصالحات قرآن حکیم دو مرتبہ استعمال کرتا ہے لفظ, کن معنی میں؟ مسند احمد میں اس کی شرح آئی ہے. الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا, یہ باقیات صالحات ہی آپ کے رب کے نزدیک باقی رہ جانے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر بھی ہیں اور امید کے باندھنے کے لیے بھی زیادہ کارگر ہیں. ہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یہ جو قرآن حکیم کہتا ہے جیسے سورۃ کہف میں بھی کہا گیا کہ باقیات صالحات, یہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ ہے, والحمد للہ ہے, ولا الہ الا اللہ ہے, اسی طرح سے واللہ اکبر ہے. یہ وہ کلمات ہیں جن کا کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باقیات الصالحات ہیں, یہ وہ الباقیات الصالحات باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک زیادہ بہتر بھی ہیں اور امید باندھنے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. کیا ہیں؟ سبحان اللہ, اس کی تسبیح کی جائے, اسے پڑھا جائے, اسی طرح الحمدللہ کو پڑھا جائے, لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے, اور اسی طرح سے اللہ اکبر کو پڑھا جائے. ان کی باقاعدہ تعیین کر دی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے. یہ ذکر کیا ہے؟ اس حدیث کے ذریعے سے, قرآن حکیم کی اس آیت کے ذریعے سے اس کو متعین کر دیا. پھر مزید فرماتے ہیں کہ استغفار بھی اسی میں داخل ہے, دعا دنیا و آخرت میں خیر کی دعا مانگنا بھی اس میں ایک اعتبار سے داخل ہے, اور اسی طرح سے جب انسان مواظبت کرے نیک اعمال پر اور اس کے دوران یہ ذکر لسانی جاری و ساری ہو تو یہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے. اور یہ ذکر انشاءاللہ اس کے مواقع ذکر کون کون سے ہیں, آداب ذکر کون سے ہیں, آگے چل کر اسی طرح کلمات ذکر کون سے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں بات آ جائے گی. مگر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا, کوئی خاص کیفیت متعین نہیں کی. ہاں بعض مواقع زیادہ فضیلت کے ہیں, مگر ویسے عمومیت کے ساتھ ہر موقع پر کام کے آغاز میں بھی ذکر ہے, کام کے اختتام پر بھی ذکر ہے, کام کے دوران بھی ذکر ہے, حتیٰ کہ نماز جو کہ اپنی ذات میں خود ایک ذکر ہے, اس سے پہلے بھی ذکر سکھایا گیا, وہ بھی ذکر ہے, اس کے بعد بھی ذکر تلقین کیا گیا. حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ جو اپنی ذات میں ایک ذکر ہے, یعنی اللہ ہی کے راستے کی جدوجہد ہے, اس کے دوران بھی اللہ کے ذکر کو بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اس کا اہتمام کیا کرو. چنانچہ یہ بہت سی سعادتوں کے حاصل کرنے کا ایک بڑا دروازہ ہے. اس یہ دروازہ کہاں واقع ہوا ہے, کس طرح سے کوئی شخص اس سے داخل ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے, اس کی ذات عالی سے تعلق پیدا کر سکتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے قدر تفصیلی اور مطالعاتی انداز میں. جس سلسلے میں آج کچھ ابتدائی گفتگو تعارفی نوعیت کی باتیں آج ہو گئی, انشاءاللہ آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا. اقول قول ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.